أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العلي العظيم. یہ آگے تھوڑی سی جگہ ہے اور برادران باہر کھڑے ہوئے ہیں، اگر تھوڑے قریب ہو جائیں آپ. محفل جس میں سعادت نصیب ہوئی آپ برادران کی خدمت میں حاضر ہونے کی، میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ امید افزا مجلس یہ ہے، اس لیے کہ اس مجلس میں سب جوان اور نوجوان موجود ہیں، اور وہ بھی متدین جوان، دیندار جوان، اور جس قوم میں اتنی جوان نفری موجود ہو اور وہ بھی پرجوش، بابصیرت اور متدین، اس قوم کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، کوئی چنتا نہیں ہونا چاہیے اس کو. اور یہ منظر دیکھ کر وہ تمام مایوسیاں امید میں بدل جاتی ہیں جو بعض اوقات ہمیں اپنی قوم میں اور اپنے ملک میں نظر آتی ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ امیدواریوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور بڑھتا رہے گا، اور اس تعداد میں دن دگنی اور رات چگنی انشاءاللہ ترقی اور اضافہ ہوگا. بہت ساری باتیں آپ حضرات سے اور آپ برادران سے کرنے کی ہیں، جتنی فرصت ہے ان باتوں میں سے وہ ہوں گی انشاءاللہ، اور جو رہ جائیں گی وہ بعد میں اگر خداوند نے توفیق دی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اور آپ کی زیارت کی تو انشاءاللہ عرض ہوں گے. آپ کو بخوبی علم ہے کہ اس وقت عالمی حالات کس تناظر میں ہیں اور کس ڈگر پر ہیں، اور عالمی حالات کا رخ کیا ہے. آپ جیسے جوان جو آگاہ ہوں، زمانے کے حالات سے آشنا ہوں، ان پر قاعدتاً مخفی نہیں ہونے چاہیے حالات. سروکار ہے الحمدللہ، آپ کا میڈیا سے ہے، ہر قسم کے میڈیا سے آپ کا سروکار ہے، اور اگر عالمی حالات سے آگہی اور آشنائی میں پہلے کوئی سستی ہے تو کوشش کریں کہ یہ برطرف ہو جائے. آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہم عالمی حالات سے غافل ہو کر اپنے محلے یا گلی میں آرام سے زندگی بسر کر سکیں. اور یہ آپ کے لیے اس وقت سب سے زیادہ روشن اور ثابت شدہ چیز ہونی چاہیے. یہ سانحہ جو اس شہر میں وقوع پذیر ہوا, دل خراش, دردناک, المناک اور افسوسناک, اس طرح کا واقعہ کسی بھی قوم کو اور خصوصاً اس کی جوان نسل کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. اتنا بڑا عظیم واقعہ اتنی وسعت کے ساتھ, اور وہ بھی ہر لحاظ سے اگر ہم دیکھیں, وہ موقع جس نقطہ جس پہ یہ حادثہ رونما ہوا, وہ دن جس دن یہ حادثہ رونما ہوا, اور جس سطح پر یہ حادثہ رونما ہوا, وہ بہت سارے حقائق ہمارے سامنے روشن کر دیتا ہے. ایسے حوادث اتفاقات نہیں ہوتے, اتفاقی نہیں ہوتے, بلکہ ان کی ہر چیز کو سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی اس کی جاتی ہے. مثلا یہ کہ دن, یہ دن انتخاب کرنا, اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے, بہت بڑا میسج ہے. اس دن کا انتخاب کرنا, پندرہ شعبان کو باپ کو معلوم ہے کہ تشیع کے اندر کتنا کلیدی اور باہمیت دن ہے. اس دن ایک عبادت گاہ کو آ کر ہدف قرار دینا, یعنی اس دن سے جو تصور ہے در حقیقت اس نظریے کو ہدف قرار دینا ہے, اس کنسپٹ کو ہدف قرار دیا گیا ہے جو دن یہ پیغام رکھتا ہے اپنے اندر. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ دن جو ہم جشن مناتے ہیں اپنے امام وقت کے ولادت باسعادت کا, اور اس جشن کے پیچھے پیغام یہ ہوتا ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے, اور اس ظلم سے نجات کے لیے ایک منجی بشریت کا ظہور ہوگا جس کی ولادت کا ہم جشن مناتے ہیں. اس تصور کے پیچھے جو آئیڈیالوجی موجود ہے, اس نظریے کے پیچھے جو آئیڈیالوجی موجود ہے, اگرچہ ہم لوگ اس سے کم آشنا ہیں, لیکن دشمن اس آئیڈیالوجی کا اس سے بہت زیادہ آشنا ہے. اسے معلوم ہے کہ اس نظریے کے اندر کیا ہے, اور یہ حادثہ اور یہ واقعہ اگر رونما ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا, یعنی بساط ظلم الٹ دی جائے گی. لہذا بہت ساری ایسی فلمیں بنائی گئی ہیں ہالی ووڈ کے اندر, بعض آپ نے بھی دیکھی ہوں گی بعض مناظر اس کے, کہ جن میں باقاعدہ یہی آپ کا نظریہ مہدویت اس کو فلمایا گیا ہے, یعنی وہ ایک منجی بشریت ظہور کرتا ہے جس کی ساری دنیا انتظار میں ہے, اور وہ آ کر قیام کرتا ہے, اور سب سے بڑی جنگ اس کو امریکہ کے خلاف لڑنا پڑتی ہے. امریکی میرینز اس کے, یہ ایک باقاعدہ فلم جو پوری دنیا میں دکھائی گئی یہاں بھی پہنچی ہوئی ہے, امریکی میرینز کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے, اور آخر کار وہ بہت کچھ کرتا ہے. یعنی اس کو آتا اس منظر میں دکھاتے ہیں کہ وہ کمر تک خون میں ڈوبا ہوا ہے, یعنی خون کی نہر سے عبور کرتا ہے, وہی خون جو خود اس نے بہایا ہے. شمشیر لے کر عربی لباس میں وہ ملبوس ہے, اور وہ خون بہاتا ہے, قتل عام کرتا ہے اس کو, یوں دکھایا گیا فلم میں, اور مشکل ہو جاتا ہے, ساری دنیا خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتی ہے. اور ایسے میں پھر امریکی کمانڈوز میدان میں اترتے ہیں, اور وہ آ کر اپنی اس جنگی مہارت کے ذریعے سے اس عرب جنگجو پر آ کر مسلط ہو جاتے ہیں, غلبہ پا لیتے ہیں, اور اس طرح سے وہ اس قیام کو ناکام بنا دیتے ہیں. اس فلم کا پیغام یہ ہے. یہ فلمیں یوں نہیں کہ فقط سرگرمی کے لیے بنائی جاتی ہیں, ان فلموں کے اندر باقاعدہ ایک نظریاتی جنگ ہوتی ہے. فلموں کی, ہم چونکہ یہ پنجابی فلمیں اور پاکستان کی فلم انڈسٹری دنیا کی واحد ترین فلم انڈسٹری ہے جس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے کار فرما, کسی آئیڈیالوجی کا پرچار نہیں کر رہی ہے, لیکن ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری وہ ایک نظریہ کا پرچار کر رہی ہے, وہ صرف سرگرمی کے لیے نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گزشتہ چند سالوں سے اس انڈسٹری نے جو کچھ کیا ہے, وہ یلغار جو اس نے اسلامی نظریات پر کی ہے اور خصوصاً نظریہ مہدویت پر, وہ قابل ملاحظہ ہے, وہ انسان کی آنکھیں کھول دیتی ہے. لہذا اگر ہالی ووڈ میں ایک فلم بنتی ہے اور اس میں اس منجی بشریت کا ظہور بتایا جاتا ہے, اور اس کا امریکی میرین سے مقابلہ دکھایا جاتا ہے, اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آخرکار غلبہ امریکی میرینز کا ہوگا, اور اسی دن آپ دیکھیں آ کر سیالکوٹ کی ایک مسجد میں 15 شعبان کو اسی کے جشن ولادت میں مشغول لوگوں کو آ کر قتل عام کیا جاتا ہے. تو یہ اس فلم کی تخیل کی حقیقت تھی جو یہاں پر عملی ہوئی ہے. یوں نہیں ہے کہ اس حادثے کی جڑیں اسی شہر کے اندر ہیں. میں کئی جگہ یہ مثال دی ہے کہ اگر آپ کے ایک پیٹرول پمپ پر اگر پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے تو اس کی جڑیں سیالکوٹ میں نہیں ہے. سیالکوٹ کی پالیسی کی وجہ سے یہ سیالکوٹ میں کسی گروہ کی وجہ سے یہ پیٹرول مہنگا نہیں ہوا, بلکہ یہ ایک عالمی اداروں کی منصوبہ بندی اور پالیسی کی وجہ سے سیالکوٹ کے پیٹرول پمپ پر پیٹرول مہنگا ہوا. ایک چھوٹا سا حادثہ اس شہر پر اس گلی میں جب رونما ہوتا ہے تو اس کی جڑیں بہت دور تک ملی ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہماری آنکھیں کھول دیں کہ دنیا کی نیتیں اس وقت کیا ہیں, دشمنوں کی نیتیں اس وقت کیا ہیں, سوچ کیا رہے ہیں, عالمی سطح پر کیا سوچ رہے ہیں. ایک ہی دن کربلا میں حادثہ ہوتا ہے, اسی دن کاظمین میں حادثہ ہوتا ہے, اسی دن کوئٹہ میں حادثہ ہوتا ہے. ایک ہی دن ایک ہی ٹائم پر حادثہ ہوتا ہے اور ایک ہی چیز کو ہدف بنایا جاتا ہے, یعنی جلوس عزا کو, عزاداری کو. کاظمین میں حادثہ شکار کیا جاتا ہے, اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور اسی کو کربلا میں کیا جاتا ہے, اور اسی کو کوئٹہ میں, اسی عزاداری کے رسومات کو یا عزاداری کے جلوس کو. اس کے اندر ایک پیغام ہے, عالمی سطح پر ایک پیغام ہے ان چیزوں کے اندر. وہ لوگ جو تجزیہ تحلیل کر سکتے ہیں مسائل کو, آگاہ ہیں, وہ ایسے پیغامات وصول کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں مثلا کوئٹہ میں آج دن راکٹ پڑتے ہیں, کوئی نقصان جانی نہیں ہوتا. حکومت پاکستان کو بخوبی پتا ہے کہ یہ راکٹ کچھ اڑانے کے لیے نہیں تھا, یہ راکٹ کچھ پیغام دے رہا تھا. اس کو پیغام کو سمجھتے ہیں اہل حکومت, اہل اقتدار بخوبی وہ پیغام دریافت کر لیتے ہیں. بہت سارے حادثے ایسے ہوتے ہیں جو نقصان کے لیے نہیں ہوتے, بلکہ ان کے اندر ایک اور پیغام ہوتا ہے اور وہ دوسرے لوگ سمجھ جاتے ہیں. مثلا فرض کر لیں کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ پہ حملے ہوتے ہیں, خودکش حملہ ہوتا ہے, اس میں وہ گھر بچ جاتا ہے. ان حملوں میں شاید مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کی جان لی جائے, ان حملوں میں ایک پیغام تھا اور وہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس پریزیڈنٹ کی پالیسیاں, اس کی سوچ, اس کی ہر چیز بدل جاتی ہے, اس کے بیانات بدل جاتے ہیں, اس کا طور طریقہ اس کا تبدیل ہو, چونکہ جو پیغام ان حملوں میں تھا وہ اس نے دریافت کر لیا. اب اسے پتا تھا کہ مجھے کیا سمجھایا جا رہا ہے. لہذا ان حوادث کے ذریعے بھی, جس طرح فون کر کے کسی کو پیغام دیا جاتا ہے, جس طرح تقریر کر کے کسی کو پیغام دیا جاتا ہے, جس طرح ریٹن کو پیغام دیا جاتا ہے, اس طرح یہ بھی دنیا کا, آج کی دنیا کا, دہشت گرد دنیا کا ایک طریقہ ہے کہ ان طریقوں سے پیغام دیا جاتا ہے. قدیم میں ہوتا تھا کہ جب چاند نظر آتا تھا عید کا تو فائر کرتے تھے, ہے نا, بندوق سے فائر کرتے تھے. یہ فائر کا مطلب یہ کہ عید کا چاند نظر, یہ فائر کسی چڑیا پر یا کسی فاختہ پر نہیں کیا گیا تھا شکار کرنے کے لیے, یہ فائر ایک میسج تھا کہ عید کا چاند نظر آ گیا. لہٰذا یہ دھماکے, یہ پٹاخے, یہ سب اپنے اندر ایک پیغام رکھتے ہیں. مثلا پاکستان نے ایٹم بم کا دھماکہ کیا, یہ انڈیا کو ایک پیغام تھا. یہ پیغام یہ تھا کہ یہ ملک دفاعی لحاظ سے بہت مضبوط ہے, اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں. لہذا ایٹم بم کے دھماکے سے لے کر چاند رات کے دھماکے تک, ان سب دھماکوں کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے, اور وہ پیغام جو ان کو دیا جاتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیا پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے. وہ پیغام سن کر لے کر پھر انہیں خود حکمت عملی اپنی بنانا ہوتی ہے کہ اب اس پیغام کے بعد ہمارا رویہ کیا ہے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اتفاق تھا, ایک حادثہ تھا اور یہ ہوا اور ختم ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ اسی شہر میں, بس کوئٹہ میں بھی مجھے یاد ہے, میں سال ہر سال کوئٹہ میں آتا جاتا رہا ہوں, ان لوگوں سے, ان مومنین سے بات چیت رہی ہے. انہیں بہت کہا جاتا تھا کہ دیکھو ایک دن یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے, یہ آگ جو لگی ہوئی ہے, اس کے شعلے ایک دن یہاں بھی پہنچائیں گے, اور آپ لوگ کسی لحاظ سے بھی مجھے آمادہ نہیں لگتے, تیار نہیں لگتے, کسی لحاظ سے بھی تیار نہیں لگتے. نہ ذہنی طور پر تیار ہو, نہ مذہبی طور پر تیار ہو, نہ فکری طور پر تیار ہو, نہ قومی سطح پر تیار ہو, کسی لحاظ سے آپ لوگ تیار نہیں نظر آتے. آپ میں تیار لوگوں والے کوئی اندازے ہی نہیں ہے, کوئی روپ ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر تیار رہنے والے لوگوں کی. وہ ایک جواب دیا کرتے تھے ہمیشہ مجھے, وہ کہتے تھے کہ آپ باہر کے آدمی ہو, آپ کو یہاں کے حالات کا علم نہیں ہے, یہاں قوم پرست معاشرہ ہے, ہم قومیتیں ہیں, اور جہاں پر قومیتیں بہت زیادہ, کوئی حرج نہیں, میں رکھتا ہوں آسان. ان کا یہ جواب تھا کہ کوئی مشکل نہیں ہے, یا قوم پرستی کی فضا ہے, اور قوم پرست لیڈر کبھی بھی مذہبی منافرت یہاں پھیلنے نہیں دیں گے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ دیکھیں یہ دہشت گردی کے واقعات مذہبی منافرت نہیں ہے, یہ مذہبی منافرت نہیں ہے, یہ فرقہ واریت نہیں ہے, یہ ایک اور کہانی ہے, اب اس کو مذہبی منافرت فقط اس کا پردہ ہے، فقط اس کا ایک کوشش ہے جو اس کے لیے دی ہوئی ہے انہوں نے، اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ کے کمپرس لیڈر ٹھیک ہے مذہبی منافرت نہیں پھیلنے دیں گے، لیکن ان کمپرس لیڈروں سے قوی تر طاقتیں وہ ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ آگ پورے ملک میں لگے. اور آپ نے دیکھا کہ اسی کوئٹہ میں پھر وہ آگ لگی، اور کس طرح سے دردناک طریقے سے لگی، جس نے سب کے دلوں کو اور جگر کو دکھا دیا. یہی حال یہاں کا بھی ہے، مثلا یہی نقطہ جس کو ہدف قرار دیا گیا، بہت ساروں سے سنا گیا تھا ذمہ دار لوگوں سے کہ جی یہاں بڑی بھائی چارے کی فضا ہے، یہاں اہل سنت بھی آتے ہیں. میں خود ایک پروگرام میں شریک تھا جہاں موبائل سیٹ آف کر دیں، اپنے سائلنٹ پہ لگا دیں کہ دوران گفتگو ڈسٹرب نہ کریں، چیک کر لیں سب اپنے اپنے. پھر یہاں بہت سارے برادران اور بہت سارے ذمہ دار لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بہت اچھا بھائی چارہ بنایا ہوا ہے، بڑی اخوت کی فضا ہے اہل سنت کے ساتھ، ہمارے تفاہم میں یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی گویا یہ ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارا جو قتل عام ہو رہا ہے شیعہ کا، یہ اہل سنت کر رہے ہیں. یہ غلط فہمی ہے، یہ اشتباہ تھا کہ اگر کسی اہل سنت کے ساتھ آپ نے رواداری اختیار کر لی تو اب آپ محفوظ ہو گئے ہیں. یعنی حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ تک پتہ نہ ہو کہ ہمارا دشمن کون ہے، دشمن کوئی ہے اور رواداری ہم کسی کے ساتھ بنا کر اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں. بلی کی طرح، کبوتر جب بلی دیکھتا ہے اور آنکھیں بند کر لے کبوتر تو محفوظ نہیں ہو جاتا. ہم نے آنکھیں بند کر کے بہت مار کھائی ہے، دیکھ لی آپ لوگوں نے کہ ان بند آنکھوں کے اوپر این بند آنکھیں کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور حملہ آور اوپر پہنچا اور اپنا کام کر کے چلا گیا. اور ہم یہ سمجھے کہ یہ مذہبی یا ایک فرقے کا مسئلہ ہے یا اعتقادی مسئلہ ہے، ہرگز ایسے نہیں ہے. اگر تھوڑا سا آپ حالات سے مطلع ہو جائیں تو اس حادثے کے اور بہت سارے جو پاکستان میں حوادث ہیں، ان کی کڑیاں بین الاقوامی مسائل سے جا کر مل جاتی ہیں کہ یقیناً ان کی جڑیں وہیں پر ہیں. یہ باور کریں، ہم ذرا ذہن اپنے کھولیں اور ذہنوں کو تھوڑی سی وسعت دیں تاکہ ہمیں صحیح ادراک ہو جائے کہ اس وقت حالات کس رخ پر ہیں اور ہمارے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ قومی حیات کا دار و مدار اور قومی زندگیوں اور اجتماعی زندگیوں کا دار و مدار وہ خواتین پر نہیں ہوتا. یعنی کسی قوم کو بھی آج تک خواتین نے نجات نہیں دی، اور اگر ایک قوم یہ سوچ لے کہ خواتین آئیں گی اور ہمارے، تو یہ ننگ ہے، آر ہے اس کے لیے کہ جو اپنی مشکل کو خواتین کے لیے چھوڑ دیں کہ وہ آئیں گی اور آ کر اٹھیں گی، بیدار ہوں گی اور ہمارے لیے کوئی حرکت کریں گی. اور اسی طرح ہم اس طبقے سے بھی زیادہ امید نہیں باندھ سکتے کہ جو کسی زمانے میں فعال تھے لیکن آج وہ بڑھاپے کی عمر میں ہیں، اپنا زمانہ گزار چکے ہیں، اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں، اچھی یا بری جیسا بھی تھا اپنا زمانہ گزار چکے ہیں، اب وہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں ہیں. یعنی وہ لوگ جو دفاتر سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اب وہ دفاتر ان پر انحصار نہیں کرتے. بہت سارے دفاتر ہیں جن سے وہ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، بس وہ فوج سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں. اب پاکستان فوج کا انحصار ریٹائرڈ فوجیوں پر نہیں ہے، پاکستان پولیس کا انحصار ریٹائرڈ پولیس والوں پر نہیں ہے، کوئی طبقہ، کوئی فیکٹری، کوئی مل ریٹائرڈ آدمی پر کوئی انحصار اس کا نہیں ہوتا. جب یہ طبقہ کیوں نہیں ہوتا، چونکہ ایک مدت مدید تک، کئی سالوں تک انہوں نے اپنا رول ادا کیا، انہوں نے یہ فیکٹری چلائی، انہوں نے یہ فوج چلائی، انہوں نے یہ محکمہ چلایا، جیسا بھی چلایا، اچھا چلایا، برا چلایا، بارکیف اپنی مدت پوری کر چکے ہیں. اور بعض محکموں کا باقی رہنا، زندہ رہنا اسی سے ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ عمل جاری رہتا ہے ریٹائرمنٹ کا. یعنی نئی بھرتیاں ہوتی ہیں، پرانے لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، اسی سے وہ نظام چل رہا ہوتا ہے. اگر پاکستان فوج میں یہ عمل رک جائے جس دن کہ نئی بھرتی نہ ہو اور پرانے لوگ ریٹائرڈ نہ ہو، پاکستانی فوج نہ صرف انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی بلکہ پاکستانی فوج شاید ایک چھوٹے سے چور کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. کیونکہ اس دن دیکھیں گے کہ آپ اس میں 80-90 سالہ فوجی ہوں گے، بندوق اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے لیے اپنی کمر سیدھی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ عمل رکھا جاتا ہے کہ ایک طبقہ جو سال ہر سال اپنی توانائیاں، بھرپور توانائیاں جس دن تھیں، وہ آ کر اپنی توانائیاں خرچ کر جاتا ہے، اور جب توانائی کے لحاظ سے تھوڑا سا سست پڑتا ہے اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر، شروع ہو جاتی ہے اور نیا طبقہ آ جاتا ہے، نیا خون، نیا جوشیلا خون، توانائی والا، انرجی والا خون آتا ہے اور وہ میدان آ کر سنبھال لیتا ہے. اس لیے فوج ہمیشہ چاقو چوبند رہتی ہے، ہمیشہ ہوشیار رہنے کا عمل یہ ہے کہ دو دروازے ہیں. فارسی میں دو اصطلاحیں ہیں، ہم اردو میں زیادہ فرق نہیں کرتے. فارسی میں ہوتا ہے در اور دروازہ، در اور جس کو کہتے ہیں، دروازہ اور جس کو کہتے ہیں. اردو میں ہم در اور دروازہ دونوں ایک ہی شے کو کہتے ہیں. فارسی میں در اس کو کہتے ہیں جہاں سے داخل ہوں، دروازہ اس کو کہتے ہیں جہاں سے خارج ہوں. ہمیشہ دو کام، دو اگر چیزیں رکھیں ہم، ایک در اور ایک دروازہ، تو وہ ماحول جو ہے وہ معطر رہتا ہے. مثلا فرض کر لیں اس کمرے میں در بھی ہو دروازہ بھی ہو تو ہوا ہمیشہ تازہ رہے گی، لیکن اگر در ہو دروازہ نہ ہو تو ہوا آئے گی لیکن نکلے گی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد حبس ہو جائے گی. اگر دروازہ ہو در نہ ہو، یعنی لوگ جا رہے ہوں لیکن آ نہ رہے ہوں. اصل دیکھیں آپ، نظام دنیا اسی سے قائم ہے، موت اور پیدائش، یہ تسلسل دیکھیں آپ کہ پرانی نسل جو ہے وہ آہستہ آہستہ قبرستانوں کی طرف اور نئی نسل جو ہے وہ زمین پہ آ رہی ہے، قدم رکھ رہی ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا، اسی سے یہ نظام قائم ہے. اگر بچے پیدا ہونا ختم ہو جائیں اور لوگ بوڑھے جو ہیں وہ فوت ہونا ختم ہو جائیں، تو آپ اس دن تصور کریں کہ زمین کی حالت کیا ہوگی. نہ کوئی کھیتی باڑی ہوگی، نہ کوئی کارخانہ چل رہا ہوگا، نہ کوئی ترقی ہوگی، نہ کوئی انڈسٹری چلے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا اس دن. اس دن ابھی بہت سارے ملکوں کو، مثلا چین کو بہت خطرہ درپیش ہو گیا، چین کی اقتصاد کو. ایک طرف سے اقتصادی ترقی کر رہے ہیں اور ایک طرف سے جو اس نے منصوبہ بندی، چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے، اس نے منصوبہ بندی کی ہے خاندانی، اور پیدائش پر پابندیاں لگا دی ہیں کہ ایک سے زیادہ بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. ظاہر موت پہ تو نہیں لگا سکتے تھے کہ ایک سے زیادہ بوڑھا نہیں مار سکتا، موت تو دروازہ کھلا ہوا ہے، در بند کر دیا. آج چین کو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کی انڈسٹریوں میں جوان طبقہ نہیں ہے، اسپتالوں میں جوان ڈاکٹر کم ہیں، سب بوڑھے. آپ دیکھیں چینی سیاست میں بھی دیکھیں، سب بوڑھے بوڑھے ہیں. اور اس وقت شدید وہ ایک بحران کا شکار ہو چکے ہیں کہ اس مشکل پر ہم کیسے قابو پائیں. اگر پیدائش کی اجازت دیتے ہیں تو آبادی بڑھ جائے گی، ملک سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اگر پابندی لگاتے ہیں یہ ملک سارے بوڑھے ہو جائیں گے، اور نہ فوج چلے گی، نہ نظام چلے گا، نہ حکومت چلے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. پریشان ترین ملک اس وقت چین ہے اس لحاظ سے، اور اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی. خوب، اجتماعیت بھی ایک ایسی چیز ہے، اجتماعی میدان ایک ایسا میدان ہے کہ جس میں بالآخر ایک نسل آتی ہے اپنا رول ادا کر کے، پھر وہ یہ امانت باد والی نسل کو دے کر چلی جاتی ہے. محفوظ وہ قومیں ہوتی ہیں کہ جس قوم کا اجتماعی نظام ہمیشہ اس کی حاضر نسل کے ہاتھ میں ہو، نہ اس کی ریٹائرڈ نسل کے ہاتھ میں. محفوظ قومیں وہ ہوتی ہیں، ورنہ جس قوم کا نظام اس کی حاضر نسل کے ہاتھ میں نہ ہو بلکہ گزشتہ ماضی کی نسل کے ہاتھ میں آئندہ کا نظام ہو، وہ قوم محفوظ، یعنی ان کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. نہ دین محفوظ ہے، نہ مذہب محفوظ ہے، نہ مذہبی مراکز محفوظ ہیں، نہ ان کی عزت و ناموس و کچھ بھی ان کا محفوظ نہیں ہے. اگر یوں ہو کہ نسل حاضر کو انتظار گاہ میں بٹھا دے، ویٹنگ روم میں بٹھا دے، اور وہ نسل جو اپنا کردار کئی دفعہ ادا کر چکی ہے وہ ابھی تک باقی رہے، تنہا چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹائرڈ لوگوں کے، اصلا دوسرے تمام شعبوں سے ریٹائرڈ ہو کے دین کا نظام سنبھال لیتے ہیں. مثلا فوج سے ریٹائرڈ ہو کے مذہب میں آ جاتے ہیں، پولیس سے ریٹائرڈ ہو کے مذہب میں آ جاتے ہیں، فیکٹریوں ملوں سے ریٹائرڈ ہو کر مذہب میں آ جاتے ہیں. یعنی دوسرے تمام میدانوں کے ریٹائرڈ وہ سارے دین کے فٹ لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے انفٹ یہاں کے فٹ ہو جاتے ہیں. بھائی آپ کو ریٹائرڈ اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ سے اب کام نہیں ہو سکتا، مان لو کہ آپ سے اب کام نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو آسان کام آپ کو چھڑا دیا گیا، آسان کام تھا، فیکٹری میں آسان کام کر رہے تھے، فوج میں بہت آسان کام کر رہے تھے، لیکن اجتماعی اور مذہبی دنیا مشکل ترین کام ہے. جب آسان کام سے آپ کو فارغ کر دیا گیا تو آپ نے آسان کام سے نکل کر مشکل کام سنبھال لیا بڑا بھائی. لہذا جس قوم کی ذمہ داری حاضر نسل کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی ہر نسل کی زمام جب خود اس نسل کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ قوم محفوظ نہیں ہوتی. ایک شہر میں، میں پاکستان میں گیا تو وہاں پر اسی طرح کی ایک مجلس تھی، تو ایک بزرگ کو لے کر آئے جو 90 سال سے اوپر کے تھے، دو آدمیوں نے ان کو دونوں طرف سے سہارا دیا ہوا تھا، دو جوانوں نے، اور ان کو مجلس میں لے کر آئے اور بتایا کہ یہ کل جیل سے آزاد ہو کر آئے. کیوں جیل گئے تھے؟ کا اس لیے کہ جہاں جب بھی مذہبی حالات خراب ہوتے ہیں یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پولیس ان کو اٹھا کر جیل میں لے جاتی ہے. تو وہاں میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ یہ سن کر مجھے افسوس ہوا اس بات کا, نہ ان کے جیل جانے کا افسوس ہوا بلکہ اس بات کا افسوس ہوا کہ جس شہر کے اندر ظاہر ہے یہ مرکزی آدمی ہوں گے, پھر یہ فعال ترین انسان یہی ہوں گے جو ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس. ایکٹیو آدمی کو اٹھاتے ہیں نا, گھر میں بیٹھے ہوئے تو پولیس نہیں چھیڑتی. یعنی جس شہر کا فعال ترین انسان 90-95 سال کا ہو, اس شہر کی مذہبی حالت کیا ہوگی, اس کے مراکز کیوں کر محفوظ ہو سکتے ہیں, اس سے دشمن کیوں ڈر سکتا ہے, ان سے کوئی خوف کیوں کھائے, ان سے کیوں جھجکے, ان سے کیوں کوئی کترائے, ان پر ہر ایک کو تیش آتا ہے. یعنی اس پورے شہر میں جیل جانے کے لیے کوئی جوان نہیں تھا, ایکٹیویٹی کے لیے کوئی جوان نہیں تھا, مذہب کی خدمت کے لیے کوئی جوان نہیں تھا کہ 95 سالہ بوڑھا اٹھ کے آیا ہے اور وہ ہمیشہ جاتا ہے. دو وجوہات ہو سکتی ہیں, یا یہ بزرگ چھوڑ نہیں رہے میدان, یا یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ اگر میں نے چھوڑ دیا کوئی آنے والا کچھ سنبھالے گا نہیں, میں بھی چھوڑ دوں گا کوئی میدان خالی ہو جائے گا, اور خالی میدان دشمن کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے, یا اس وجہ سے یہ بزرگ ابھی تک ہیں. کہیں بھی میں گیا اس شہر میں, دوسرے شہروں میں دیکھا, نماز جماعت میں جوان نظر نہیں آئے, نماز جماعت میں جوان نظر نہیں, نماز جمعہ میں جوان نظر, یعنی نسل حاضر. جوانوں سے کو میں کیا کہوں گا, نسل حاضر یعنی اپنے زمانے کی نسل, جن کا یہ زمانہ ہے, جن کی یہ دنیا ہے, جن کا یہ روزگار ہے, وہ نسل اپنے زمانے میں نہیں ہے, وہ نسل اپنے میدان میں نہیں ہے. اس وقت آپ کسی سینما گھر میں جا کر دیکھیں, اگر سب بوڑھے لوگ سینما دیکھ رہے ہوں, اس کا مطلب ہے یہ فلم انڈسٹری فیل ہے. سب بوڑھے لوگ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں, وہ اب فلم انڈسٹری بند ہو جائے گی, ٹھپ ہو جائے گی, وہ نہیں چلے گی آگے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سینما میں نسل حاضر بیٹھی ہوتی ہے, کلبوں میں نسل حاضر ہے. کرکٹ آپ دیکھ لیں, پاکستانی کرکٹ کی بقا کی بہت امیدیں ہیں. کیوں کہ 35 سال سے اوپر کسی کو کھیلنے, یعنی 35 سال سے اوپر میدان لے لیتے ہیں اس سے, اور اسے کہتے ہیں آپ فارغ, آپ کوئی اور کام کرو, آپ اپنے تجربات دوسروں کو آپ بتاؤ, ورنہ خود نہیں کھیل سکتے, چونکہ یہ میدان آپ گزری ہوئی نسل ہو. 35 سال سے اوپر کا کرکٹر اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ ماضی کے کرکٹر ہو, آپ گزری ہوئی نسل ہو, حاضر نسل نہیں ہو. بہت سارے شعبے ایسے ہیں جو نسل حاضر سے چلتے ہیں, نسل حاضر کی وجہ سے باقی رہتے ہیں. تو دین بھی ایسے ہے, مذہب بھی ایسے ہے, کوئی نسل حاضر ہو, اجتماعیت بھی ایسے ہے کہ ایک نسل حاضر ہو جو اس کو سنبھالے تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھے. نسل حاضر کو بہت ساری مشکلات درپیش ہیں. ایک یہ کہ یہ بزرگ میدان دیتے نہیں ہیں, یہ میں مانتا ہوں کہ یہ مشکل ہے ہماری کہ بزرگ جہاں آ جاتے ہیں پھر وہ دوسری جگہوں پر تو ان کو زبردستی ریٹائر کر دیا جاتا ہے, چاہے یا نہ چاہے, لیکن یہ تنہا ایسا میدان ہے کہ جہاں کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو ان کو اعلان کرے کہ آپ فارغ ہو, آپ جاؤ گھر بیٹھو. اور یہ میدان جوانوں کا ہے, جب ہر میدان جوانوں کا ہے تو یہ میدان بھی جوانوں کا ہے. مسجدوں میں جوانوں کے نہ جانے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ بزرگ, دو بزرگ ساری جوان نسل کو بکا دیتے ہیں, یہ دیکھا گیا بعض جگہ. اور میں کوئی جسارت تو ہی نہیں کر رہا ہوں بزرگوں کے سامنے, وہ سب ہماری سار آنکھوں پر ہمارے لیے قابل احترام بزرگ واجب الاحترام ہیں, لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ان کا رول کیا ہے. میں نہیں کہتا مسجد نہ آئیں, آئیں, لیکن وہ آ کر کیا کریں, مسجد کو تیار کریں نسل حاضر کے لیے, اپنی بزرگواری دکھائیں نسل حاضر کو, یعنی ان بزرگوں کے سائے میں نسل حاضر, ان کے پروں کے نیچے, ان کے سائے کے نیچے, ان کی بزرگی کے نیچے نسل حاضر آئے. اصل روایات میں بھی ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد لے جاؤ, ضرور لے کے جاؤ, جمعہ میں ان کو ضرور لے کر جاؤ, چونکہ ہمیشہ نسل حاضر اپنے امور سنبھال سکتی ہے. اگر ہمارے کام بھی وہ بزرگ کریں جو اپنے زمانے کا بھی کام کر چکے ہیں, ہمارے زمانے کا بھی وہ کریں, تو پھر ہم کس کام آئیں گے؟ ہم بھی پھر اس وقت سنبھالیں گے یہ چیزیں جب ہم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچیں گے, داڑیاں سفید ہو جائیں گی, کمر دوری ہو جائے گی, پھر اس وقت ہمیں موقع دیا جائے گا کہ اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی, اس وقت اصل ہم دائمن رکوع میں ہوں گے, اصل رکوع سے اٹھنے کی بھی سکت نہیں ہوگی ہمارے اندر. لہذا یہ فریضہ جوانوں کا ہے, یہ میدان اصل سرے سے جوانوں کا ہے. جب جوانوں کو یہ میدان جو ان کے ہیں نہیں ملتے، مثلا فرض کریں کہ جن جوانوں کو کرکٹ نہیں کھیلنے دیتے، چونکہ بعض ہوتے ہیں ایسے گراؤنڈ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور ہوتے ہیں بہت سارے جوان ہیں وہ کھیلنے آتے ہیں، یہ ان کو میدان میں اترنے نہیں دیتے، وہ کیا کرتے ہیں پھر جن کو نہیں کھیلنے دیتے؟ وہ جاتے ہیں کسی گلی میں جا کر اینٹیں رکھ کے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس کا شیشہ توڑتے ہیں، کبھی اس کا شیشہ توڑتے ہیں، کبھی اس کے ماتھے میں گیند مارتے ہیں، کبھی اس کے پاؤں پہ گیند مارتے ہیں، ہوتا ہے نا یہ کام. یہ جو گلی کوچوں میں آ جاتے ہیں یہ وہ جوان ہوتے ہیں جن کو میدان میں اترنے نہیں. اگر ان کو بھی میدان دیا جاتا تو یہ شیشے نہ ٹوٹتے. یعنی یہ اپنی گھروں کے شیشے، اپنی محلے کے شیشے وہ جوان توڑتے ہیں کہ جن کو میدان نہیں دیا جاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جوان یا بعض لوگ اپنے ہی مذہب کے شیشے توڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی قوم کے شیشے توڑ رہے ہوتے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، ہٹ درمی میں آ جاتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں، ٹولیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، گروہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ گروہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، رقابت شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ دیکھیں کتنی جگہ دیکھا گیا ماتم پہ لڑائی شروع، نوئے پہ جنگ، نوئے پہ جنگ ہو رہی ہے، ماتم پہ دستے پہ جنگ ہو رہی ہے، یہ پہلا ہمارا نمبر تھا، دوسرا تیرا نمبر تھا، وہ پہلے آنا چاہیے تھا، یہ بعد میں آنا چاہیے تھا، اس کو ادھر کھڑا کیا گیا، مجھے ادھر کھڑا گیا. اسی پہ دیکھیں آپ دو نواخان پارٹیوں میں دو ان میں جنگ ہو جاتی ہے، تنظیمیں دیکھیں اسی طرح آپس میں لڑتی ہیں، ٹکراتی ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے شیشے توڑتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میدان نہیں دیا گیا، یا ملا نہیں میدان، یا گئی نہیں میدان میں، یا گئے ہیں انہیں کسی نے جانے نہیں دیا، اس لیے یہ ان کاموں میں لگ گئے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے شیشے توڑنا شروع کر دیے ہیں. اب ہمیں ایک طرف سے یہ دیکھیں، اجتماعی میدان نازک ترین میدان ہوتا ہے، شیشے کا میدان ہوتا ہے اجتماعیت، شیشے کے شیشے سے زیادہ نازک چیز ہوتی ہے اجتماعیت، ذرا سی غلطی سے یہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے. اور دیکھیں کہ ہم نے بار بار توڑا ہے، ہم نے یہ میدان بار بار توڑا، یہ شیشہ بار بار توڑا ہے ہم نے، کیونکہ اصل اس کی نزاکت کا علم نہیں تھا کہ یہ اتنا نازک ہوتا ہے. اور جب ہم نے قدم رکھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر گلی ڈنڈا اور یہاں پر بلہ بازی یہ شاید درست نہ ہو، یہ بلہ بازی ہم ایک دوسرے کی طرف مارنا شروع کر دیا تو اس کا بھی شیشہ ٹوٹ جائے گا، ہمارا بھی، اور سب بے ابرو اور سب ننگے اور سب ناتوان اور سب ضعیف. قرآن نے یہ کہا ہمیں، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ یہ گلی ڈنڈا اپنی گلی میں نہ کھیلو، اختلاف نہ کرو، نزاع نہ کرو، کیونکہ نزاع کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہاری شان و شکو چلی جائے گی، شوکت چلی جائے گی، تمہاری آبرو تمہاری چلی جائے گی، عظمت تمہاری خاک میں مل جائے گی. لہذا بعض چیزیں، چونکہ جوانی میں جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، اس جوش کو اگر راستہ نہ ملے، صحیح راستہ، تو جوش پانی کی طرح ہوتا ہے، پانی کے سیلابی پانی کی طرح، سیلابی پانی کا ریلا آتا ہے، اس کو اگر راستہ ملتا گیا تو وہ چل جاتا رہتا ہے، لیکن جہاں رکاوٹ آتی ہے تو وہ رکتا نہیں ہے، سیلاب کبھی رکتا نہیں. جب سیلابوں کو روکا جاتا ہے تو وہ خود اپنا راستہ بنانا شروع کرتا ہے، اور جب سیلابی پانی اپنا راستہ خود بنانا شروع کر دے اس سے ویرانی اور تباہی آنا شروع ہو جاتی ہے. وہی سیلاب تباہی پھیلاتے ہیں جن پانیوں کو اپنا راستہ نہیں ملتا اور وہ اپنا راستہ خود بنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جوش جوانی ایک سیلابی ریلا ہوتا ہے، جذبات جوانی کے، احساسات جوانی کے، یہ ایک سیلابی ریلے کی طرح ہوتے ہیں. اگر ان کو صحیح راستہ نہ ملے یہ اپنا راستہ خود بنانا شروع کر، اور جب خود بناتے ہیں تو نقصان پہنچاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی یہ سیلابی ریلا جب خود اپنا راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اس وقت یہ بدل جاتا ہے ایک سیلاب میں، اور تباہ کس کو کرتا ہے؟ انسانی آبادیوں کو، گھروں کو، اور وہ غریبوں اور فقیروں کے آ کر، گروندوں کو آ کر تباہ کر دیتا ہے سیلابی ریلا. دیکھیں کبھی اس نے بنگلے خراب، کوٹھیاں نہیں ویران کرتا، سیلاب ہمیشہ جھونپڑے خراب کرتا ہے، ہمیشہ فقیروں کا نقصان کرتا ہے، ناداروں کا نقصان کرتا ہے. یہ جوانی کے جذبات اور احساسات بھی جب بے قابو ہو جاتے ہیں، یعنی جب ان کو میدان نہیں ملتا تو یہ جذبات ظاہر ٹھنڈے تو نہیں پڑتے، ان کو نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ چاہیے، وہ راستہ جب خود ڈھونڈتے ہیں اپنا، پھر کسی کی گلی میں گھس جاتے ہیں جا کر، کسی کے گھر میں یہ سیلاب گھس جاتا ہے جا کر، کسی کے گریبان تک یہ سیلاب جا پہنچتا ہے اور دور نہیں جاتا, اپنے ہی کسی قریبی کے گریبان تک جا پہنچتا, اپنی مخالف گروہ کے اس تک جا پہنچتا ہے, اپنی کسی تنظیم کے گریبان تک جا پہنچتا ہے. یہ بے قابو سیلاب, ان کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو رخ دیا جائے, ان کو جہت دی جائے, ان کو ڈائریکشن دی جائے. ہمارے استاد بزرگوار جب ہمیں نصیحت کرتے تھے تو وہ ایک بہت خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے, البتہ جب جوان تھے تو اس وقت, ابھی تو بڑھاپے میں قدم رکھ دیا میں نے, جب جوان تھے تو وہ نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, یعنی جب جوانوں کی عمر میں تھا اور دوسرے ہمارے ہمسن ہم عمر جب لوگ تھے تو وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بہت خوبصورت مثال دیتے تھے. وہ ایک فرماتے تھے کہ جوان تیر کی مانند ہوتا ہے, تیر اگر ایسے پڑا ہوا ہو بیکار ہے, تیر اگر ایسے ہی پڑا ہوا ہو تو بیکار ہے. تیر نشانے پہ کب لگتا ہے؟ نشانہ بھی تیر ہی مار سکتا ہے, تیر جس کے پاس نہیں ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن تیر کو نشانے پہ لگنے کے لیے کمان کی ضرورت ہوتی ہے, ایک کمان چاہیے ہوتی ہے اس کو. تیر جب اس کمان میں آتا ہے, وہ کمان جب اس تیر کو پھینکے تو یہ نشانے پر لگتا ہے, لیکن اگر کمان کے بغیر تیر پھینکے تو وہ ادھر ہی قریب ہی کہیں اور شاید اپنے پاؤں پہ لگ جائے, اپنی آنکھ میں لگ جائے, لیکن جب کمان اس کو پھینکتی ہے تو دشمن کی طرف جاتا ہے. کمان بھی اگر یہ سوچے کہ پھینکنے والی تو میں ہوں, اگر تیر کے بغیر کمان دشمن کو تسخیر کرنا چاہے تو یہ کمان کے بس کی بات نہیں ہے, جب تک کمان میں تیر نہ ہو. سمجھ رہے ہیں اس مثال کو؟ یہ اپنے استاد معظم کی مثال آپ کو دے رہا ہوں, جس مثال سے انہوں نے ہمیں سمجھایا اور بات پتے میں پڑی ہمارے, وہی میں آپ کو منتقل کر رہا ہوں بات. کمان کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ تجربہ کار بزرگ, یہ جھکی ہوئی کمرے, ان کو کمان سمجھیں آپ, یہ سفید ریش لوگ ہماری کمان ہے, یہ بزرگ علماء ہماری کمان. لیکن اگر یہ کمانے سمجھے کہ یہی سب کچھ کر لیں گی, ان کو معلوم ہو جانا چاہیے نہ, کمانوں سے کبھی بھی دشمن نہیں ڈرتا جب تک ان کمانوں میں تیر نہ ہو. اور ان تیروں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر کمان کے کبھی دشمن کی طرف نہیں جا سکتے, بغیر کمان کے اگر انہوں نے حرکت بھی کی تو اپنے ہی پاؤں پر لگ جائے گا. لہذا جوان کو کمان چاہیے اور کمان کو تیر چاہیے. ان تیروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کچھ کرنے کے لیے کمان چاہیے, کمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بغیر تیروں کے ہم بھی کچھ بھی نہیں. خوبصورت مثال ہے نا یہ. ہر ایک کو اپنا رول پہچاننا چاہیے کیا ہے, کمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تیر نہیں ہوں, اور تیر کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں کمان نہیں, تیر تیر ہے اور کمان کمان ہے. لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے کوئی کمان کا نام نہیں لیتا, سب کہتے ہیں تیروں کی بوچھاڑ ہوئی, کوئی نہیں کہتا کہ کمانوں کی بوچھاڑ ہوئی, کیونکہ تیر میں زور ہوتا ہے, تیر میں ہدف ہوتا ہے, تیر میں نشانہ ہوتا ہے, تیر کا رخ ہوتا ہے. کسی بھی قوم کی نجات کا ذریعہ یہی تیر ہوتا ہے, اور وہ ہے جوان طبقہ.
ہماری ہے جوانیاں
حسین کی قربانیاں,
ہماری ہے جوانیاں
حسین کی قربانیاں,
شہید کی جماعت ہے
وہ قوم کی حیات ہے,
شہید کی جماعت ہے
وہ قوم کی حیات ہے,
ہے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا,
حق کا سیدھا راستہ
کربلا کربلا.
یہ طے ہے کہ خصوصاً اجتماعی کام, اور خصوصاً میں کہہ رہا ہوں بہت خصوصیت کی قید لگا کر اصرار کر کے کہ مذہب اور دین کا راستہ, مذہب اور دین کا راستہ یہ جوانی کا راستہ ہے, بڑھاپے میں یہ راستہ طے نہیں, یہ جوانی کا راستہ ہے. اور اگر ہمیں مذہبی میدان نہیں ملتا یا ہم نہیں جاتے تو اس کے مطلب یہ, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارا جوش جوانی رکا ہوا ہے, بلکہ وہ کہیں اور ضائع ہو رہا ہے, یا مذہب کے نام پر ہی کہیں ضائع ہو رہا ہے, یا پھر اصل مذہب کی دنیا سے ہٹ کر کسی اور گراؤنڈ میں جا کر ضائع. ابھی دیکھیں کتنی جوانی کے جوش انٹرنیٹ پر ضائع ہو رہے ہیں, کتنے جوانی کے جوش کرکٹ کے میدان میں ضائع ہو رہے ہیں, کتنے جوانی کے جوش کہاں ضائع ہو رہے ہیں. اصل فلسفہ جوانی کس طرح ضائع ہو رہا ہے, روڈوں پہ ضائع ہو رہا ہے, فٹ پاتھوں پہ ضائع ہو رہا ہے, کس قدر ضائع ہو رہا ہے. قیمتی چیز اس طرح سے ضائع ہو. مثلا اگر دیکھیں یہاں پیٹرول بہت مہنگا ہے، ایک قطرہ نہیں گرنے دیتے، گندے پانی کی نالی کی نالیاں بہہ رہی ہیں لیکن پیٹرول کا ایک قطرہ زمین پر
نہیں،
چونکہ قیمتی ہے. قیمتی چیزوں کو اس طرح نالیوں میں نہیں بہاتے. یہ جوانیاں جب میں فٹ پاتھ پہ بہتی ہوئی دیکھتا ہوں، جب میں روڈوں پر اس طرح بہتی ہوئی دیکھتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان کی پیٹرول کے قطرے جتنی بھی قیمت نہیں ہے. یہ تو بہت قیمتی ہیں، یہ بہت قیمتی ہیں یہ قطرات. ان کے ملنے سے پورا سیلاب بن سکتا ہے، ان کے ملنے سے پورا طوفان بن سکتا ہے. اور یہ جوانوں کا جب طوفان امٹتا ہے تو ہر ظالم کو اپنے اندر غرق کر کے لے جاتا ہے. کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس قوم کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے. ابھی دیکھیں ڈیٹیکٹر لے کر کھڑے ہوئے ہیں اپنے مذہبی مراکز کی حفاظت کے لیے، گورنمنٹ نے دیے ہیں کہ یہ لو آپ. یہ سب جنہوں نے کروایا یہ کام، اب ہمارے ہاتھ میں ڈیٹیکٹر لا کے دے دیے. جس طرح ہیروئنچی کو پہلے ہیروئن پلاتے ہیں، پھر خود آ کر اس کو سرنگ دیتے ہیں کہ یہ لو تم، سرنگ دیتے ہیں اس کو، اور پھر آ کر خود اس کو بیساکھی دیتے ہیں کہ اب جب کہ تمہاری پنڈلیاں کانپ رہی ہیں تو بیساکھی پہ چلو. یعنی سارے پروڈکٹ پہلے سے انہوں نے تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں. دیکھیں انہوں نے کیا کیا، منصوبہ کیا بنایا، کہ جوانوں کو مذہب سے دور کرنے کے لیے بہت سارے کھیل کھیلے انہوں نے، بہت سارے کھیل کھیلے. ان کھیلوں میں سے ایک یہ تھا کہ مذہبی مراکز کو ناامن کر دیا جائے. ظاہر ہے والدین آنے نہیں دیں گے بچوں کو، چونکہ مسجد ناامن ہو گئی، امام بارگاہ ناامن ہو گیا. جلوس دیکھیں کہاں کہاں اٹیک ہوا، جلوس پر اٹیک ہوا، نماز جمعہ پر اٹیک ہوا، مجلس پر اٹیک. کون سا رہ گیا شعبہ جس پر اٹیک نہیں؟ یعنی سب میں یہ بتایا گیا کہ یہ چیزیں ناامن ہیں. والدین نے سوچ لیا کہ یہ ناامن جگہ ہیں اور ہمارا دل بند ان میں نہیں جانا چاہیے. ہو جب خوف زدہ کر دیا، ادھر ہمارے دلوں میں خوف بٹھا دیا، ادھر مذہبی انتظامیہ کو ڈیٹیکٹر دے دیا کہ اول تو خوف کے مارے کوئی آئے گا نہیں، اگر کوئی بھلا بھٹکا ایسا جذباتی جنونی کوئی آ بھی گیا تو ڈیٹیکٹر اس کے ارد گرد گھمانا، وہ خود ڈر جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے. جبھی تو یہ سارا سامان بندھا ہوا ہے. یہ خود ڈیٹیکٹر انہوں نے خود یہ کہا بھی، انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ڈیٹیکٹر ہم سے لے جاؤ. آ اس وقت پاکستان میں ایک بڑی امپورٹ چیز جس کو منگوایا گیا پاکستان میں، ایک بزنس بن گیا ہے، وہ یہی ڈیٹیکٹر ہے. ایک سال پہلے تک اس کا خریدار کوئی بھی نہیں تھا، اور آج دیکھیں آپ سب ڈیٹیکٹر خرید رہے ہیں. یہ فضا بنائی گئی ہے. کس طرح سے ہم وہ پروٹیکشن جو دے سکتے ہیں اپنے دین کو، کون دے سکتا ہے؟ یہ الیکٹرک اور الیکٹرانک ڈیٹیکٹروں سے ہم اپنا دین نہیں بچا سکتے. یہ نہیں بچائے گا ہمارا دین، یقین جان لو کہ نہیں بچائے گا ہمارا دین. اگر اپنا دین و مذہب اور قوم کو بچانا ہے، وہ آپ جوان ہیں، اس مذہب کے پروٹیکٹر آپ ہیں. کیوں دشمن کی جرت ہوتی ہے کہ ایک مرکز کی طرف آئے جب دیکھتا ہے کہ اس میں جوان نہیں، جب جوانوں سے خالی میدان دیکھتا ہے اس کو تیش آ جاتا ہے. یعنی نہ بھی ارادہ ہو کچھ کرنے کا، اس کا ارادہ بن جاتا ہے کہ یہاں چلو کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ کر کے چلے جاؤ. آپ عام بھی دیکھیں، اگر لفر لفنگے گھوم رہے ہوں تو وہ کسی جوان کو نہیں چھیڑتے ہمیشہ، یا کسی عورت کو چھیڑیں گے یا کسی بوڑھے کو چھیڑیں گے. لیکن انہیں پتا ہو کہ گھٹا گھٹا جوان یا دو چار آدمی مل کے جا رہے ہیں تو بڑے شریفوں کی طرح سر جھکا کے ان کے قریب سے ہوتا ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ. تو اگر روڈ اس طرح سے ہے تو دین بھی اسی طرح سے ہے. مجھے دیکھ کر تو ان کو تیش آتا ہے کہ یہ اول تو مولوی ہے، تو اگر میں کچھ کیا بھی تو بولے گا نہیں، تو وہ خواہ مخواہ میں تیش میں آ جاتا ہے. لیکن آپ کو دیکھ کر وہ ذرا سنبھل جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہاں نہیں جانا. اس مذہب کی زمام کس کے ہاتھ میں ہے؟ جوانوں کے ہاتھ میں. یہ میدان جوانوں کے ہاتھ میں ہے، اور جوان اگر ایک دفعہ ان کو ہم نے چھیڑ دیا تو پھر ہمارے لیے پاکستان ناامن ہو جائے گا. آج دیکھیں پاکستانی قوم کے لیے پاکستان ناامن ہے، نہ شیعہ کے لیے امن ہے، نہ سنی کے لیے امن ہے، نہ حکومت کے لیے امن ہے. اصل پاکستان کی حکومت کے لیے بھی پاکستان امن نہیں. لیکن جن لوگوں نے یہ سرزمین ہمارے لیے ناامن قرار دی ہے، خود بڑے امن سے بیٹھے اس ملک میں بھی اور باہر بھی اور اپنے اپنے ملکوں میں، ہم ناامنی کا شکار ہو گئے. اگر جوان کو اپنی جوانی کے احساسات اور جذبات کے اظہار کا صحیح راستہ جو مقرر ہے وہ نہیں دیا گیا، یہ بہک جائیں گے. بہکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوش کہیں دائیں بائیں نکل جائے گا، کیونکہ اس کو نکلنا تو ہے، یہ اپنا راستہ خود بنائے گا. اگر مذہب کے نام پہ بنائے گا، گروہ بنانے شروع کر دیتے ہیں، ٹولیاں بنانے شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رقابت شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو شکست دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ راستے ہیں جو خود بن گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جوان کے جذبے کو کوئی ڈائریکشن نہیں. اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اسی جوانی کی عمر میں ہمارے جوانی کے جذبات کو ڈائریکشن مل جائے. خوب وہ کون سی ڈائریکشن ہے؟ کسی زمانے میں ہم کہہ سکتے تھے کہ نہیں تھی، یعنی وہ واقعاً قسم کرسی کا زمانہ تھا. وہ زمانہ واقعاً جوانوں کے لیے ایک ایسا زمانہ تھا جہاں اگر وہ چاہتے بھی تو کوئی جہد دینے والا نہیں تھا. لیکن آپ جوانوں پر اتمام حجت ہو چکی ہے، آپ کے پاس کوئی عذر موجود نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں ڈائریکشن ہی کسی نے نہیں دی. مثلا مجھ سے پوچھے کہ آپ نے کیوں یہ ٹولی بنائی، کیوں اپنے کسی کے مقابلے میں آ گئے، کیوں یہ حرکت شروع کی، اصل کیوں دین سے باہر کیوں چلے گئے تم؟ اگر میں کہوں کہ میں تو جذبات تھے، احساسات تھے، جوان تھا، جوش تھا، جوانی تھی، طاقت تھی، انرجی تھی، سب کچھ تھا، تو میں اس کو کدھر لے کے جاتا؟ کہیں تو اس کو نکالنا تھا، کوئی مجھے بتانے والا نہیں تھا. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. کیوں میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ انقلاب اسلامی کے بعد یہ ہمارا تشیع کا فخر ہے، فخر اپنے سرمایہ کو پہچانے، اپنے افتخارات کو پہچانے. ہم گردن اکڑا کے دنیا کے سامنے چلے کہ ایک دن وہ تھا کہ جب اسلام باعث شرمندگی تھا لوگوں کے لیے. واقعی پوری دنیا میں شرمساری سے مسلمان رہتے تھے، داڑھی نہیں رکھ سکتے تھے مسلمان دنیا میں. لیکن ایک وہ زمانہ آیا کہ آج فرانس جیسے ملک میں پردہ زبردستی اتارا جاتا ہے، لیکن وہ جوان لڑکیاں پردہ نہیں اتارتی. پیرس کے شہر میں، ہم سے مظفر پور میں پردہ نہیں کروایا جا سکتا، سیالکوٹ میں نہیں کروایا جا سکتا، وہ بھی تو لڑکیاں ہیں کہ جو پیرس میں حکومت قانون کی مدد سے اتارنا چاہتی ہے لیکن وہ نہیں اتار. جوان لڑکیاں، جوان نہ کہ بوڑھی عورتیں، جوان لڑکیاں، ٹین ایجز کی جو ہیں وہ لڑکیاں اپنا پردہ نہیں اتارتی. حتیٰ بعضوں کو کہا گیا کہ ہم نکال دیں گے اسکولوں سے، انہوں نے کہا نکال دو. حتیٰ بعضوں نے کالج چھوڑ دیا لیکن پردہ نہیں چھوڑا پیرس کے اندر. ان لڑکیوں نے کہاں سے سیکھا کہ پیرس کے اندر پردہ کر کے فخر سے سر بلند کر کے چلو؟ یہ سر کس نے فخر سے بلند کیا؟ یہ اس راہبر نے جس کو خمینی کہتے ہیں. اس نے اسلام کو عزت دی، مسلمانوں کو عزت دی، اس نے اس نقطے پہ جا پہنچایا اسلام کو کہ نہ کہ شرماؤ نہیں بلکہ فخر کرو. وہ ہمارا سرمایہ ہے، شیعوں کا سرمایہ، تشیعوں کا سرمایہ ہے. اگر ہم اپنا سرمایہ نہیں سنبھالیں گے کون سنبھالے گا اس کو؟ آج لبنان میں دیکھیں آپ، اسرائیل خطرناک ترین ملک پوری دنیا میں، یہ سب مانتے ہیں اس کو، عالمی ادارے بھی مانتے ہیں، یو این او بھی مانتے ہیں، اور دنیا کی جو انٹیلیجنس سروسز ہیں وہ بھی مانتی ہے کہ اسرائیل خطرناک ترین ملک ہے، ہر لحاظ سے خطرناک ترین، بے اخلاق ترین، بد اخلاق ترین، بد کردار ترین، سب سے زیادہ ٹیررزم اسرائیل کے اندر ہے، جسے پوری دنیا کو سکھایا ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شکنجے دینے کا سامان امریکہ بھی اسرائیل سے امپورٹ کرتا ہے. یہ فیکٹریاں اسرائیل میں لگی ہوئی ہیں کہ وہاں سے امریکہ کو بھی یہ چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، خطرناک ترین اسلحہ وہاں بنتا ہے. اسرائیل کا نام آتے ہوئے عرب اس طرح سے سہم جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں کہ ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں عربوں کی، اسرائیل کا نام آتے ہوئے. لیکن آپ دیکھیں کہ چند شیعہ جوان جن کے جوش جوانی کو خمینی نے ڈائریکشن دے دی، اسرائیل ان کے وجود سے لرز رہا ہے. وہ جوان بھی پہلے کیا تھے؟ میں ذرا بتاؤں، یہی جوان جن کو حزب اللہ کہا جاتا ہے، جو عزت ہیں ہم سب کی، جو سرفرازی ہیں ہم سب کی، جو سرخروئی ہیں ہم سب کی. واقعاً ان جوانوں نے کیا کیا، ہمیں بہت کم معلومات ہیں کہ یہ جوان کیا کرتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اسرائیل جیسا ناسور جن کے وجود سے خطرے میں ہے، پاؤں پکڑتا ہے ایران کے پاؤں پکڑتا ہے کہ خدا را جو مانگتے ہو ہم دیں گے، حزب اللہ سے ہماری جان چھوڑو. یہ ایک تنظیم ختم کر دو، باقی ہمیں کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں. اس نے ہمارا جینا دوبار کر دیا. اسرائیلی کسی زمانے میں یہودی پوری دنیا سے اسرائیل آتے تھے، لیکن یہ آپ کے شیعہ جوانوں نے اس راہبر کی بتائی ہوئی راہ کے ذریعے سے وہ ماحول پیدا کر دیا کہ آج سب سے زیادہ دنیا میں یہودی اسرائیل سے فرار کر کے دوسری دنیا میں جا رہے ہیں، ان جوانوں کی وجہ سے. یہ کرتے کیا تھے یہ جوان؟ یہ جوان اپنا جوش جوانی کس طرح سے ضائع کرتے تھے، کبھی فٹ پاتھوں پر، کبھی کلبوں میں، کبھی کہاں کبھی کہاں. حتیٰ یہی شیعہ جوان مسیح فوج تھی فلانجسٹوں کی، چونکہ لبنان میں مسیحی ہیں، دروزی ہیں، سنی ہیں اور شیعہ. شیعہ جوان جو کثرت سے تھے اور بھرپور جوان ہیں، بڑے خوبصورت، بڑے وجی، بہت ہی تعلیم یافتہ، لیکن جب ان کو ڈائریکشن نہیں ملی تھی یہ کیا کیا کرتے تھے؟ کرائے پر، دیہاڑی پر جا کر فلانجسٹوں کی فوج میں بھرتی ہوتے تھے، لڑتے تھے. یعنی دن بھر ان کی طرف سے فائرنگ کرتے تھے، شام کو چند ڈالر ان کو تنخواہ ملتی تھی. اس طرح اپنا جوش جوانی ضائع کر کے آتے تھے. لیکن آج وہی جوان جنہوں نے فلانجسٹوں کو بالکل محو کر دیا، اب فلانجسٹ نامی آج کوئی فورس لبنان کے اندر موجود نہیں. وہی جوان جو کرائے کے اوپر لڑتے تھے، آج وہی جوان عزت و سرفرازی پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے. کیا ہوا؟ جوان وہی جوان تھے، شیعہ وہی شیعہ تھے، سب کچھ وہی تھا، لیکن ان جوانوں کی جوانی کو ڈائریکشن نہیں ملی ہوئی. صرف ایک راہبر چاہیے تھا کہ جو ان کو بتا دے کہ آپ نے یہ زور جوانی کہاں صرف کرنا ہے، اور انہوں نے بخوبی سمجھ لیا. یعنی آفرین لبنانی جوانوں پر کہ انقلاب کے دوسرے سال ہی، انقلاب اسلامی آیا، دوسرے سال لبنانی جوانوں نے سیکھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان شیعہ نے ہی سیکھ لیا. اور آج اس کے اثرات 24-25 سال بعد ساری دنیا نے دیکھ لیے. ہم زیادہ قریب تھے انقلاب اسلامی کے جغرافیائی لحاظ سے، ہمیں بڑھ کر ان سے بھی چند مہینے پہلے ہمیں سیکھنا چاہیے تھا. یعنی